نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ 24 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے اعتکاف والے حضرات خاص طور پر توجہ فرمائیں اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ لوگوں کے موبائل غائب ہو گئے تو بھائی یہاں قیمتی چیزیں لانی ہی نہیں چاہیے اور خاص طور پر موبائل وغیرہ یا کرنسی نوٹ وغیرہ اور پھر اس کو آپ اندر رکھ کر ادھر آ گئے اندر کون جا رہا ہے اور کون آ رہا ہے اس کی کون دیکھ بھال کرے گا اس لیے آپ اپنی قیمتی چیزوں کی خود حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ یہاں اللہ تعالی سے دل لگانے آئے ہیں تعلق جوڑنے آئے ہیں تو جو غیر اللہ کا تعلق ہے اس کو ختم کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اور کوشش کریں کہ یہ تعلقات تو قائم رہتے ہی ہیں اگر قائم ہی رکھنے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے اعتکاف کی اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں اللہ کرے کہ یہاں سے جب آپ جائیں تو کچھ آپ لے کر جائیں اور اس کا بہرحال اہتمام فرمائیں اس لیے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اسی لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات کو ایک آدھ دروازہ کھلا رہتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا ہے وہ اب بعض لوگ ابھی بیان ختم نہیں ہوا تو اندر جا کے بیٹھ گئے یا جو بھی ہے اسی طریقے سے اس کا بھی اہتمام فرمائیں کہ جب افطار کریں تو کوشش کریں کہ جماعت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اعتکاف والے بھی اگر تیسری اور چوتھی صف میں نظر آئیں تو پھر اچھا نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو مسجد میں رہ رہے ہیں اللہ کے گھر پر وہ بھی آ کر پیچھے نظر آئیں انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہے تو اسے نہ ہٹائیں کیونکہ جو پہلے آ گیا حق اسی کا ہے مصلی بچھانے سے کسی کا حق نہیں بن جاتا بجائے اس کے کہ مصلی آپ کا صف میں ہو اور آپ خود موجود نہ ہو یہ مناسب نہیں اس لیے جب آپ خود موجود ہوں تو بے شک آپ کا مصلی بھی ساتھ میں ہو لیکن مصلی بچھا کر پھر ادھر ادھر چلے جانا اور پھر جو محلے کے لوگ دوسرے آئیں تو وہ اس کو ذرا اچھا محسوس نہیں کرتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں انشاءاللہ اگر آپ تھوڑا سا ایثار سے کام لیں گے تو بہت سارے آپ کو انشاءاللہ جو اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ بہت زبردست قسم کا ہوگا بہرحال ان چیزوں کا اہتمام فرمائیے اور اسی طریقے سے جو حضرات پرانے ہیں ان سے معلوم کر لیں کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے مسجد کی حدود دیکھنے کہاں کہاں ہیں تاکہ جو خارج حدود ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں مسجد کا جو دروازہ ہے دائیں جانب ہال کا وہاں سے آپ آنا جانا نہ کریں شریف کو مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے جو بائیں جانب جو دروازہ ہے ہال کا جو نیلی پٹی لگی ہوئی ہے اس سے آگے مت جائیں وہ خارج مسجد ہے اور ایسے ہی اس سائٹ کا جو یہ جو کولر لگا ہوا ہے ادھر جانے کی کوشش نہ کریں سامنے والے کولر سے پی لیں پانی پینا ہے تو اس لیے کہ وہ مسجد سے خارج ہے وہ جگہ اصل میں باہر تھی بعد میں اس کو مسجد میں شامل کیا گیا اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں مسجد معلوم کرنا ہو تو بعد میں پھر دوبارہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا لیکن بہرحال یہ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت سب آپ لوگ موجود ہیں تاکہ آپ کو میں اس بات سے آگاہ کر دوں اور آئندہ اس کا اہتمام فرمائیں بہرحال کل میں نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا تھا اس میں چند باتیں رہ گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احزاب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں بڑی سخت مشقت مسلمانوں کو اٹھانی پڑی سخت سردی کا زمانہ تھا ایک مہینہ پورا کافروں نے محاصرہ کیا اور میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو آواز دی لیکن سردی ایسی تھی کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ تو فرماتے ہیں کہ سردی تو مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام لے دیا اب میرے لیے گنجائش نہیں تھی کہ میں دبک کے بیٹھا رہوں اس لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ کے کہنے پر وہ کافروں کے علاقے میں گئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا غزوہ تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کئی غزووں میں شریک ہو رہی ہوں لیکن اس میں سب سے زیادہ مشقت مسلمانوں کو اٹھانی پڑی حتیٰ کہ چار نمازیں اس غزوے میں قضا ہوئی عام طور پر دوران جو ہے وہ جہاد بھی نمازیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس غزوے میں چار نمازیں بھی قضا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح سے جب بہت زیادہ جو ہے وہ مشقت بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر آپ نے دعا فرمائی. جس جگہ دعا فرمائی آج وہ جگہ چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد فتح کے نام سے، جو حضرات وہاں سبا مساجد میں گئے ہیں ان میں سے وہ مسجد آج بھی باقی ہے الحمدللہ. ایک بڑی مسجد بھی اگرچہ انہوں نے بنا دی ہے، لیکن سبا مساجد کا مطلب ہوتا ہے سات مسجدیں. تو وہاں چونکہ جن مقامات پر اہمیت کے حامل تھے وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد فتح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پیر منگل اور بدھ کے دن خوب اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کے لیے دعائیں کی کہ مسلمانوں پر جو مشقت ہے اے اللہ اسے دور فرما دیجئے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیے. تو بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شادہ و فرحا خوشی خوشی تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو پھر آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اب فتح و نصرت آ گئی. تو یہ آج بھی الحمدللہ بعض لوگ مسجد فتح میں جاتے ہیں اور بدھ کے دن خاص طور پر ظہر کے بعد عصر کے درمیان جا کر دعائیں کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ان دنوں میں قادر تھا وہ آج بھی قادر ہے. تو دعائیں قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اصل میں یہ کہ ہم اخلاص کے ساتھ مانگنے والے ہوں. تو یہ معاملہ بھی پیش آیا. اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہو گئے تھے اور تیر لگنے کی وجہ سے ان کی جو رگے اکھل تھی گلے کی وہ کٹ گئی تھی اور جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا تھا. تو انہوں نے دعائیں فرمائی تھی تین، اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں دعائیں ان کے قبول فرمائی، ان کو زندہ رکھا یہاں تک کہ بنی قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی مدینے کے اندر سے رہنے والے ان کا فیصلہ حضرت سعد کو ہی سپرد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو جوان ہیں جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور اسی طرح جو بوڑھے ہیں خواتین ہیں ان کے ساتھ جنگی قیدیوں والا معاملہ کیا جائے جو شرن ہے. تو ان میں جو جن کے قتل کرنے کا معاہدہ یعنی فیصلہ ہوا تھا اور حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جب مسلمان ہو گئے تو ان کا قتل کا معاملہ ختم ہو گیا. ان میں سے ایک اور سب عطیہ قرظی جو ہے وہ بھی انہی میں مشہور صحابی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا پھر قتل نہیں ہوا. اسی طریقے سے یہاں دو باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک صاحب ثابت بن قیس تھے جو مجاہد تھے اور کافروں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا زبیر بن باتا. اتفاق سے یہ قید تھا یہ شخص. تو زبیر ثابت بن قیس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو قید ہے جس کا نام زبیر بن باتا ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا ایک، اور جنگ بواس کے زمانے میں جب میں قید ہو کر اس کے ہاتھ میں آیا تھا تو اس نے صرف میرے بال کاٹ دیے تھے اور مجھے اس نے قتل نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا احسان چکا دوں آج، آج یہ قید ہے اگر آپ اس کو میرے حوالے فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے حوالے کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم اگر چاہو تو اس کو چھڑا لو. تو یہ سید ثابت بن قیس جو ہے یہ لے کر اس شخص کو آزادی دلائی اور دلا کر کہا کہ دیکھو تم نے مجھ پر احسان کیا تھا فلاں جنگ کے موقع پر، تو الحمدللہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، آج جبکہ تم قید ہو اور تمہارا قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے آج تم پر وہ احسان چکا دیا جو میں نے کیا تھا اور اب تم جو ہے آزاد ہو. تو اس زبیر بن باتا کہنے لگا کہ وہ شخص آزادی لے کر کیا کرے گا جس کے بچے قید ہوں جس کے گھر والے قید ہوں. تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی رہائی کا حکم فرما دیں، گھر والوں کے لیے بھی رہائی کا حکم فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی تم رہا کرا دو، وہ بھی رہا ہو گئے. پھر یہ آ گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بھی آ گئے تو کہنے لگے کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا جس کے پاس مال و اسباب ہی نہ ہو، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اس پر پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال و اسباب بھی اگر اس کا ہے تو وہ دے دیا جائے اس کو تاکہ یہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا مال و اسباب بھی اسے دے دیا جائے. اب جب یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہو گئی اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی اب مجھے قید سے رہائی مل گئی، تو اس نے پوچھا ثابت بن قیس سے یہ بتاؤ وہ چاند وہ ابو العقیق کا کیا بنا؟ یعنی یہ وہ شخص تھا جو بنی قریظہ کا تھا جس نے غداری کی تھی، کہا کہ اس کا کیا بنا؟ کہا اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ شخص چہرے کا ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ چینی آئینے جیسا شخص تھا، یعنی اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا. ابو العقیق اس کا کیا بنا؟ کہا وہ تو قتل کر دیا گیا. کہا تو اچھا پھر بنو قریظہ کے جو سردار تھے اس کا کیا بنا؟ کہا اسے بھی قتل کر دیا گیا. کہا کہ اچھا عمر قریظہ کا کیا بنا؟ کہا اسے بھی قتل کر دیا گیا. یہ عجیب آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا. کہا تو پھر میں جی کے کیا کروں گا، مجھے بھی انہیں کے پاس پہنچا دو. یعنی اس کو آزادی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ کہہ لیجئے کہ اپنے جو ان کی غیرت قومی تھی جو بھی تھا، اس نے کہا کہ اب یہ لوگ بھی چلے گئے دنیا سے، قتل کر دیے گئے، تو اب میں بھی اپنی زمینوں کو ان کے بعد آباد نہیں کروں گا، مجھے بھی تم قتل کر دو. انہوں نے کہا میں تو قتل نہیں کر سکتا. بہرحال اس نے جب اشرار کیا تو پھر کسی اور مسلمان نے اس کو قتل کر دیا. لیکن یہاں بہرحال دو عجیب و غریب واقعے ہیں کہ ایک شخص نے کہ اپنا احسان جو ہے وہ چکا دیا، جب اس پر احسان کیا گیا تھا اس نے احسان کا بدلہ دیا، اور اس کو جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ شریف لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے تم نے کیا میرے ساتھ، لیکن اس نے کہا کہ تم نے جو احسان کا معاملہ تھا وہ پورا کر دیا اور تم نے حق ادا کر دیا، لیکن اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، جب یہ لوگ چلے گئے تو اس لیے مجھے بھی تم قتل کر دو. بہرحال کسی اور نے پھر اس کو قتل کر دیا. یہ دو واقعے بہرحال عجیب و غریب ہیں جو اس جو ہے عذاب کے موقع پر پیش آئے. تو بہرحال یہ واقعات تو اپنی جگہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا تھا کہ یہ غزوہ ایسا ہے کہ اس غزوے کے بعد ہم غزوے کریں گے، ہم اب جو ہے وہ اقدام کریں گے، اب انہیں قوت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے وہ آگے اقدام کیا، جہاد کیا ہے مسلمانوں پر، اس کے بعد جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا. اس لیے کہ یہاں فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا، اب ہم تمہیں تمہارے قدموں کو ایسی زمین پر پہنچا دیں گے کہ ابھی تک تمہارے قدم وہاں گئے نہیں ہیں. قیصر و کسرا اور بڑے بڑے جو ممالک تھے جہاں پر جو مسلمانوں نے فتح نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آئندہ جو ہے تم ان ملکوں کو اور زمینوں کو فتح کرو گے، اور ایسی سرزمین تک ہم تمہیں پہنچائیں گے جہاں اب تک تمہارے قدم نہیں پہنچے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللہ علی کل شئ قدیر. دیکھیے یہ اس وقت قرآن مجید جو ہے پیشن گوئی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو. لیکن بہرحال اس موقع پر پھر یہ ہوا کہ جب بنی قریظہ کو بھی سزا مل گئی، ان کی غداری کی سزا، اس لیے کہ پہلے انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا لیکن کافروں کے کہنے پر انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا تھا، اس کی سزا جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ دی کہ ان کے ساتھ جو جہاد ہوا اور انہوں نے پھر اپنی شکست تسلیم کر لی، اور پھر جو فیصلہ اللہ اور رسول نے کیا اس کے مطابق ان کو سزا دی گئی. یہاں ایک اور اگلا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب یہ معاملہ پیش آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا بلکہ ساری جو ازواج مطہرات تھیں، یقیناً اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے پاس کچھ خوشخاری آ گئی، مال و اسباب جمع ہو گیا، تو ازواج مطہرات میں سے سب نے جمع ہو کر مطالبہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کی بیویاں جو ہیں وہ کیسے کیسے قیمتی لباس پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، اور آپ ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو اس لیے ہمارا نفقہ بڑھایا جائے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ رکھا ہوگا، جیسا کہ اوروں کو حصہ ملا تو آپ کا بھی حصہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا کہ بھی دنیا کی جو زیب و زینت ہے تو قیصر و کسرا اور دیگر جو کفار ہیں ان کی بیویوں کو جو راحت اور سکون حاصل ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا نفقہ بڑھا دیجیے. انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ اس مطالبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی آیت. دیکھیے پوری سورت احزاب جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت تھی اور کس قدر عزت تھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا تکلیف بھی پہنچے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا گیا. چنانچہ یہاں اس واقعے سے ان کے مطالبہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچی کہ انہوں نے جو ہے وہ جو نبی کی بیوی ہونے کا جو ہے وہ حق نہیں سمجھا, اور جو اللہ نے عزت دی عطا فرمائی تھی اس کو انہوں نے کمتا سمجھا, اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھا. اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا, یا ایوہ النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت کا, فتعالینا آؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں. یعنی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی جس طرح آدمی نکاح کرتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے, خاندان والے گفتگو کرتے ہیں, آپس میں بڑی جو ہے وہ میل جول ہوتا ہے, آپس میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی خدا نہ کرے اگر طلاق کا معاملہ بھی آ جائے تو پھر اس کو ایسے طلاق مت دو کہ تم اس کو نہ جانے کیا سمجھو. اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ, تحفے, کچھ جوڑا, کچھ کپڑے اس کو دے کر رخصت کرو, یعنی برے طریقے سے رخصت نہ کرو. شریعت دیکھیے ایسے موقع پر بھی چاہتی ہے کہ جس کو تم جدا کرو اپنے سے تو اس موقع پر بھی اس کا اکرام کرو, اس کا احترام کرو اور اس کو کچھ نہ کچھ دو تاکہ وہ سمجھے کہ بھائی ایک شریف آدمی تھا, اگر ساتھ رکھا تو اچھے طریقے سے رکھا, لیکن اگر جدائیگی ہوئی ہے تو وہ جدائی بھی اچھے اور آسان طریقے پر ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ دنیا کی زینت اور زیب و زینت چاہتی ہو, مال چاہتی ہو, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو میں تمہیں دنیا کا جو سامان ہے زیب و زینت ہے, چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو, پیسوں کی شکل میں ہو یا اجناس کی شکل میں ہو, وہ میں تمہیں دے دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ اور اس کے رسول کا, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کا, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ نے پھر تمہارے لیے بہت زبردست جو ہے نعمتیں وہاں تیار کر رکھی ہیں. دیکھیے یہ دو آیتیں جب نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, صحابیات کو اور آپ کے ازواج کو تو بعد بھی پتہ چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے پاس بلایا, کیونکہ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی, اور کہا کہ عائشہ میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں, اختیار دینا چاہتا ہوں. دیکھیے طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے, لیکن وہ اپنا ہی اختیار بیوی کو بھی دے سکتا ہے. دو صورتیں ہوتی ہیں طلاق دینے کی, کہ آدمی خود طلاق دے دے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا طلاق کا, اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور مجھ سے جدا ہو جاؤ. یعنی یہ بھی تفویض طلاق کہلاتا ہے, اس کا حق دیا شریعت ہے. تو یہاں پر بھی اس کو ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لیکن دیکھو میری بات سننے کے بعد آج خود کوئی فیصلہ نہ کرنا, جلدی نہیں کرنا, بلکہ جا کر اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد وہ جو کہیں اس پہ عمل کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد یہ دونوں آیتیں بترائی کہ بھائی تم نے چونکہ مطالبہ کیا ہے نان نفقے کا, اور جو تم نبی کے گھرانے کی ہو, گھر کی بیوی یا بیوی ہوا نبی کی, تو تمہیں قدر تو اس کی کرنی چاہیے تھی, لیکن تم لوگوں نے مال و دولت کا مطالبہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی ہیں. اب تمہیں اختیار ہے, اگر تم مال دولت چاہتی ہو تو ہم تمہیں مال دولت دے دیں گے جو ہمارے پاس ہے, اور اگر آخرت چاہتی ہو تو آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے وہ, یعنی اسی حال میں رہتے ہوئے, اسی افلاس کی شکل میں صورت میں تم رہتے ہوئے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اختیار, اور اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو اس کا بھی اختیار, دونوں اختیار دے دیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کہی تو میں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, کیا میں اپنے والدین سے مشورے کے لیے جاؤں گا اس معاملے کے لیے پوچھنے کے لیے؟ میں تو اللہ کو اس کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. یعنی انہوں نے فوراً یہ کہا کہ کیا میں اس معاملے کے لیے اپنے ماں باپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ جو ہے جدائی کو اختیار کریں, لیکن اگر ماں باپ سے مشورہ کریں گے تو کبھی بھی ماں باپ یہ مشورہ انہیں نہیں دیں گے, بلکہ وہ کہیں گے تم آخرت کو اختیار کرو. لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں, اللہ اور رسول کو اختیار کرتے ہیں اور دار آخرت کو اختیار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج کو بھی یہ آیتیں سنائیں اور بتایا, ان سب نے بھی وہی کچھ کہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی تھی. تو اس طریقے سے بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نان نفقہ اگرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے, لیکن اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا بھی فرما, سالانہ آپ دے دیا کرتے تھے, جو کچھ دینا ہوتا تھا پورے سال کا خرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے, لیکن وہ بھی چونکہ نبی کی بیویاں تھیں اس لیے اپنے پاس رکھتی نہیں تھی, وہ بھی آگے تقسیم کر دیتی, دے دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے دے گا. تو بہرحال یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی بیان کر دی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل, یعنی اللہ تعالیٰ جن کو رتبے بلند عطا فرماتے ہیں ان کی غلطی بھی پھر بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. ایک عالم ہے ایک جاہل ہے, دونوں کی غلطیوں میں فرق ہوگا. ایک جاہل اگر غلطی کرے گا تو اس کو اتنی سزا ملے گی جہالت کی وجہ سے جتنی اس کو ملنی چاہیے, لیکن ایک عالم جو جانتے بوجھتے کو غلطی کرے گا تو اس کو چونکہ مرتبہ اللہ نے بلند دیا ہے, اور اگر وہ غلطی جان بوجھ کے کرے اس کی سزا بھی دوگری ہے. اسی طریقے سے نبی کی گھر کی خواتین اور عام خواتین ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا یا نساء النبی میاتی من کن بفاحشۃ مبینہ, اے نبی کے گھر والی ہو اگر تم میں سے کوئی گناہ کا کام کرے اور واضح طور پر کوئی ایسا کام کرے جو صحیح نہ ہو تو یضاعف لہ العذاب ضعفین, اسے سزا بھی ڈبل ملے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے تم نبی کی بیوی ہو لیکن اگر تم غلط کرو گی کوئی ایسا کام کرو گی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے تو یاد رکھو پھر سزا بھی تمہاری ڈبل ہے, جس طرح وہاں اجر تمہارا ڈبل ہے. اچھا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خواتین کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کے لیے بھی اس کو یوتی کا اللہ اجرا کا مرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بادشاہ کو خط لکھا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بھی مسلمان ہو جاؤ یوں تک اللہ اجرا کا مرتا ہے, اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا, اس لیے کہ تم اپنے زمانے کے نبی پر بھی ایمان لائے اور بعد میں اب جب میں آ گیا اور میں نے نبوت جو ہے تمہیں میری نبوت میں نے دعوت دی تمہیں, تم نے اب دوبارہ بھی اسلام قبول کیا تو اللہ اجر بھی تمہیں ڈبل دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ نبی کے گھر کی خواتین ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ چاہے ڈبل مرتبہ دے سکتا ہے, اسی طرح انہیں عذاب بھی پھر ڈبل ہی ہوگا. ایسا اب آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے ایک گناہ وہ جو ہم مسجد سے باہر کرتے ہیں, ایک گناہ جو مسجد میں کرتے ہیں. دنیا کی باتیں باہر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر کی دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے ہوں یہ گناہ ہے. یا کوئی اور یہاں پر بیٹھ کر ڈراموں اور فلموں کی بات چیت کریں یا دوسری باتیں کریں تو بھئی یہ مقام ایسا ہے قابل تقریب مقام ہے. ایک اسی طرح باہر ایک فوٹو اتار رہا ہے ایک مسجد میں اتار رہا ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس لیے منع کیا کہ ادب کے خلاف ہے بھائی. کچھ چیزیں بعد اگر جواز کا درجہ بھی رکھتی ہوں تو مسجد میں ان ادب کے خلاف ہو جاتی, اس سے رکنا چاہیے. تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن کو مرتبہ عطا فرمائے ان سے اگر خطائیں سرزد ہوتی ہے پھر ان کو سزا بھی ڈبل ملتی ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور بات فرمائی, دیکھیے چونکہ یہ خواتین کے سلسلے میں بھی یہاں پر بہت ساری باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. آپ نے دیکھا قرآن مجید میں زیادہ تر خطاب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. اسی طرح آتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ, زکات دو. تو یہ خطاب جو ہے زیادہ تر مردوں کو ہے, یعنی عورتوں کے صیغے کے ساتھ خطاب نہیں ہے. جیسے آمنو کے اندر اے ایمان والو, اب یہ ایمان والیوں نہیں ہے لیکن ایمان والوں کا ذکر ہے. تو خواتین کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اللہ کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے یا ہمارا کوئی درجہ اور مقام نہیں ہے, اس لیے زیادہ تر جو احکام ہیں وہ مردوں کو دیے گئے ہیں, اور ضمنی طور پر ہم بھی اس میں اگرچہ شامل ہیں. جیسے مردوں پر نماز ہے تو عورتوں پر بھی ہے, زکات مردوں پر ہے تو عورتوں پر بھی, لیکن عورتوں کا نام لے کر اللہ نے نہیں مخاطب فرمایا. تو ان کے دل میں یہ بات آنی بھی چاہیے تھی, سو آئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کوئی خیر نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں فرماتے. اب آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے کسی کا ذکر پوری خواتین کا نام نہیں, نہ سیدہ عائشہ کا نام ہے نہ کسی اور کا نام ہے, صرف حضرت مریم کا ذکر ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی خواتین کا اگر ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر آیا امرات لوط, امرات نوح یعنی عمران کی بیوی, یا لوط کی بیوی, یا اسی طریقے سے نوح کی بیوی امرات نوح, اس طرح سے آیا ہے لیکن نام نہیں دیکھا. لیکن حضرت مریم کا ذکر بھی اس لیے آیا کہ چونکہ ان کے جو حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں چونکہ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے, تو ذکر اس لیے کر دیا تاکہ واضح ہو جائے نام ان کا. اور چونکہ اس قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوائے ان کے کسی کا ذکر نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات، یعنی یہ مردوں کا بھی ذکر فرمایا اور عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، عورتوں کی تسلی کے لیے کہ تمہارے اندر خیر کی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ تقوی کا ہے، مرد کرے یا عورت، جو بھی تقوی کی زندگی گزارے، اگر مرد گزارتا ہے تو مرد کا اللہ کی نظر میں مقام ہے، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ تقوی والی زندگی گزارتی ہے تو اللہ کی نظر میں اس خاتون کا مقام ہے۔ اس لیے یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیا کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچی عورتیں، اسی طرح صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات و ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بے مثال مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بشرطے کہ وہ اعمال صالحہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خواتین سے کوئی وہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مرتبہ کم ہے، بھائی مردوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، دونوں کا اپنے اپنی جگہ مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ کی نظر میں وہ بلند۔ ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام مردوں سے بہت بلند، بہت سے مرد ایسے ہیں جن کا مقام عورتوں سے بہت کم تر درجے کا ہے، بس خواتین میں بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، بہت الحمدللہ ہم بہت ساری خواتین کو ایسے جانتے ہیں جو تقوی کے اندر بہت سے مردوں سے بہت آگے ہیں، آج بھی اس زمانے میں بہت خیر کے کام کرتی ہیں، ماشاءاللہ فلاحی کام کر رہی کہہ رہی ہوتی ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ آج بھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں میں دونوں میں یہ چیزیں رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، جو بھی عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ نے ان کے مقامات رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ان کو بھی ذکر فرما دیا، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے اب یہ انشاءاللہ پھر آگے اللہ نے چاہا تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما رہے جو اللہ کی نظر میں قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، اور جن کا مقام اللہ کی نظر میں اونچا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ شب قدر کی رات ہے، پہلی شب قدر کی رات ہے جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس رات کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما، اس کے ثمرات ہمیں عطا فرما۔ جو لوگ اے اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں اعتکاف کی نیت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرما۔ الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ عشرہ اخیرہ جو ہے شروع ہو چکا، جس میں آپ کی رحمتیں موسل دھار بارش کی طرح برستی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی رحمتیں برکتیں اہل اسلام پر نازل ہوتی ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما، ہماری اولاد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، عزیز اقارب کی، رشتہ داروں کے، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اے اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار، اللہم انا نسألک الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے گزارش اعتکاف کرنے والوں سے اور بھی کرنی ہے کہ جو وقت یہاں پر رکھا گیا ہے 11:30 بجے تک غالباً جو لوگ آنا چاہیں، کھانا وانا لانا چاہیں، ملنے کے لیے آنا چاہیں تو آ جائیں. 11:30 کے بعد گیٹ بند کر دیا جائے گا. برائے کرم اپنے ملنے والوں سے بھی یہ اس بات کی پابندی کرائیں، وہ 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 1 بجے آ رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اور جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، وہ بھی جو ہے ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت کریں، اور ایسے اجنبی لوگوں کو یہاں نہ ٹھہرنے دیں. اگر آپ ان کو نہیں جانتے یا جن کا نام یہاں نہیں ہے خیموں میں، تو اگر تو یہاں محلے والے ہیں جانتے ہیں تو اس کو وہ بھی ہمیں بھی علم ہے، ہم آ کے دیکھ بھی لیں گے کسی وقت رات کو. لیکن آپ حضرات بھی اس کا اہتمام فرمائیں کہ کوئی غیر آدمی یہاں پر ایسا نہ ٹھہرے کہ جو اعتکاف میں اس کو خیمہ نہ دیا گیا ہو وہ ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہو. اگر ایسا ہو تو بے شک یہاں کی جو انتظامیہ ہے مجھے بھی آپ بتا سکتے ہیں، مولانا عبداللہ رنجیب صاحب کو بھی بتا سکتے ہیں، عثمان غنی صاحب ہیں ان کو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں تاکہ پھر اس کا ستیہ باپ کیا جا سکے. تو اسی طرح صبح جو ہے شہری رہنے والوں کو بتا دیجئے کہ وہ 3:30 بجے کے بعد آ سکتے ہیں، 3:30 سے 5:30 تک تقریباً وقت ہے، یا 4 بجے کا ٹائم میرے خیال رکھا ہے، لکھا ہوا ہے اندر بھی اوقات لکھے ہوئے ہیں. تو جس وقت گیٹ کھلے گا، یہ والا گیٹ کھلے گا سامنے والا یاسر کے سامنے جو گیٹ ہے وہ کھلا جائے گا، باقی گیٹ جو ہے بند ہو گئے، وہ پھر اذان کے وقت کھلیں گے باقی گیٹ. اس لیے اپنے تمام احباب سے اور جو آنے والے ہیں آپ کے لیے شہر افطار کے لیے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ انہیں بھی پریشانی نہ ہو.